اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ حجر سے چودھویں پارے سے ہوا. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ اللہ کی کتاب کی باتیں ہیں, قرآن مبین ہے, اور اس میں اللہ نے آگاہ فرمایا, خبر دی, ایک دن آنے والا ہے جن لوگوں کے پاس جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ مارے حسرت کے اپنی انگلیاں چبائیں گے اور کہیں گے ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. دنیا کی مارکیٹ میں جاؤ, چیزیں نظر آئیں, پیسہ نہ ہو تو حسرت ہوتی ہے. درہم نہیں ہے, دینار نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, ڈالر نہیں ہے, وہاں کی منڈی کی کرنسی ایمان ہوگی. اور جب وہ آدمی ایمان کے بغیر ہوگا تو بڑی حسرت کرے گا, ہائے کاش کہ میں مسلمان ہوتا, لو کانوا مسلمین, کاش کہ میں مسلمان ہوتا. اللہ رب العزت اس نعمت اسلام کی ہمیں قدردانی نصیب فرما دے. اور میرے عزیزوں, نہ قدروں کے پاس یہ دولت رہتی نہیں ہے, قدردانوں کے پاس یہ دولت رہتی ہے. نعمت دیتا تو اللہ اپنے فضل سے ہے, لیکن یہ رہتی تبھی ہے جب اس نعمت کی قدر اور شکر ہو. ملتی تو اللہ کے فضل سے کہ ماں باپ مسلمان تھے, اللہ نے ماں گود میں مسلمان پیدا کر دیا, اللہ کا فضل ہو گیا. لیکن یہ اسلام پہ خاتمہ ہو جائے, یہ ایسا نہیں ہوتا. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم تو اسے پسند نہ کرو اور اللہ تمہارے گلے کا توک اسے بنا دے, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ نعمت رہتی وہی ہے جہاں قدردانی ہوتی ہے, جہاں اس کا شکر ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ان کافروں کے بارے میں کہ ان کا کھانا پینا اور یہی ان کی زندگی کا مقصد اور مرنے کا انکار. فرمایا یہ کافر ہی کر سکتا ہے جو کھانے پینے کو زندگی کا مقصد بنا لے, دنیا کے راحت و آرام ہی زندگی کا سب سے بڑی حسرت بن جائے, یہ کافر ہی ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا, قرآن اس کا محافظ اللہ ہے, اللہ کا ایک نام حافظ بھی ہے. اور دنیا میں جو آدمی اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لیتا ہے, اللہ اسے اپنا نام دے دیتا ہے, یہ بھی حافظ ہے. حقیقت میں تو حافظ اللہ ہے, حفاظت کرنے والا. دنیا میں جو اس کو اپنے سینے میں لے لیتا ہے اس کو نام بھی حافظ بن جاتا ہے, یہ بھی حافظ ہے. یہ اللہ کے سپاہی ہیں, اللہ کے سپاہی. دنیا کے حکمرانوں کے سپاہی ہوتے ہیں نا, یہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سپاہی ہیں. اور انہوں نے اللہ نے ان کا سینہ کا انتخاب فرمایا اور ان کے سینوں میں اللہ نے اپنا قرآن محفوظ فرما دیا. تو یہ اللہ کے سپاہی ہیں اور اس سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے, اور یہ اللہ نے اپنے ذمے حفاظت لی ہے. 6 سال کا بچہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے, 60 سال کا بوڑھا بھی اسے حفظ کر لیتا ہے. عجیب دولت ہے اس امت کے پاس. اور رمضان کی تو خاص رونق ہی قرآن سے ہے. رمضان سے مسلمانوں کی رمضان کی رونق ہے. خود اللہ کے نبی بھی رمضان میں قرآن سناتے تھے اور سنتے تھے. جبرائیل آسمانوں سے آتے تھے, دور ہوتا تھا, دور, ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے. تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا, تورات کا ذمے میں نہیں لیا تھا, انجیل میں نہیں لیا تھا, وہ ساری کتابیں ان میں رد و بدل ہو گیا. لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. قرآن کے الفاظ بھی قیامت تک محفوظ ہیں اور اس کے معنی بھی قیامت تک محفوظ ہیں. اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث. اس لیے کہ معنی محفوظ نہ ہو تو اس سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی, معنی محفوظ نہ ہو تو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. لوگ مسلمانوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں, لوگ مسلمانوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ جتنی مستند کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں یہ تو بعد میں جمع کی گئی ہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے زمانے ہی کے اندر احادیث محفوظ ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. جیسے قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں, ایسے قرآن کے معنی بھی محفوظ ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف الفاظ سے تو ہدایت نہیں ملتی، اور اگر ہدایت کے لیے سامان ہی نہ ہوتا تو ایک آدمی کو کیسے ذمہ دار بنا سکتے ہیں کہ آپ ہدایت پہ چلے؟ آپ کیسے اسے ذمہ دار بنا سکتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ چلے؟ وہ سامان ہی نہیں ہے جس کی رہنمائی میں وہ ہدایت پہ چلے. تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی قیامت تک محفوظ ہیں، اور اس کے معنی حدیث کی شکل میں وہ بھی قیامت تک محفوظ ہیں. اور یہ گمراہی ہے کسی کو اس بارے میں مغالطہ ہو جائے کہ حدیث تو بعد میں محفوظ کی گئی ہیں، اس میں تو بہت ہی جسے کہیں کہ قابل اعتماد احادیث نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی کی زندگی ہے، اور جو آج تک محفوظ ہے حدیث کی شکل میں، تو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری لی ہے اور بتایا کہ اللہ کی قدرت ہے، اور اسی ذات نے اس انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور پھر اس کے اندر روح پھونکی ہے اور اسے مسجد ملائکہ بنایا ہے. شیطان نے انکار کیا ہے، وہ راندہ درگاہ ہوا ہے، اللہ کے درحمت سے محروم ہوا، اور اللہ نے بتا دیا جو اس کا پیروکار ہوگا وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا. ہاں اللہ کے خاص بندے، ان پر شیطان غالب نہیں آ سکتا. قرآن نے بتایا اللہ کے خاص بندے، ان پہ شیطان غالب نہیں آ سکتا. یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوگا، ان سے خطا نہیں ہوگی، ہو سکتی ہے خطا، لیکن ایسا نہیں ہوگا خطا ہو اور اسے ہوش نہ آئے، گناہ ہو اور اس سے توبہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. ایسا شیطان کا تسلط اللہ کے خاص بندوں پہ نہیں ہوتا کہ گناہ بھی کر رہا احساس بھی نہیں ہے، نافرمانی بھی ہو رہی توبہ بھی نہیں ہے، اللہ کا مجرم بھی ہے ایمان بھی سلب ہو رہا احساس بھی نہیں. ایسا شیطان کا تسلط اللہ کے خاص بندوں پہ نہیں ہوتا. ہوتی ہے غلطی توبہ کر لیتا ہے، خطا ہوتی ہے احساس ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے خاص بندوں کا معاملہ ہے، شیطان ان پر غالب نہیں آتا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، فرشتے حاضر خدمت ہوئے، بیٹے کی خوشخبری دی، قوم لوط کی ہلاکت کا بتایا، قوم لوط کو اللہ نے ہلاک فرمایا ان کی بے حیائی اور ان کی گندگی کی وجہ سے. پھر اصحاب حجر کا تذکرہ ہے، اصحاب الائکہ کا تذکرہ ہے. یہ ائکہ جنگل تھا مدین کے اندر، قوم شعیب وہاں رہتی تھی، اس کی ہلاکت کا تذکرہ. اور پھر اللہ نے اپنے نبی کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک انعام دیا ہے، سات آیتیں دی ہیں، قرآن دیا ہے، سات آیتیں سورہ فاتحہ دے دیا. یہ پورے قرآن کا متن ہے، یہ پورے قرآن کی فہرست ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ پورے قرآن کا مغز ہے سورہ فاتحہ. اور پھر فرمایا ہم نے قرآن آپ کو انعام دے دیا، آپ کبھی بھی دنیا پرستوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، ان کی دنیا کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دنیا ایسی چیز نہیں جس پہ آدمی کشش کے، اس کے اندر کشش اور اس میں رش کی نظر سے ان کو دیکھے. پھر اگر آپ کا دشمن آپ کو ستاتا ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں اور اللہ کی حمد و ثنا کریں، آپ کی یہ تنگی دور ہو جائے گی. یہ ایک وظیفہ بتایا ہے، جب بھی دشمن پریشان کرے اور کوئی آدمی تنگ کرے اور اس کی باتوں سے اندر تکلیف ہو رہی ہو تو علاج بتا دیا، وظیفہ بتایا، عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاؤ، دل کی تنگی ختم ہو جائے گی. پھر سورہ نحل کا تذکرہ ہے، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اس میں چونکہ اس کا ذکر ہے اسی نسبت سے سورت کا تذکرہ ہے. اللہ کا حکم آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اس ذات کو یہ پوری قدرت ہے، دیکھ اتنے ہی انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اس انسان کی جتنی ضروریات تھی اس کی بقا کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، نباتات پیدا کیے، سواریاں پیدا کی، چپائے پیدا کیے، یہ سارا نظام بنایا، سورج اور چاند کا نظام بنایا، اور ان ساری چیزوں کو انسان کے لیے اللہ نے دنیا کی یہ ساری نعمتیں مسخر کر دی. کن کن نعمتوں کو شمار کرو گے؟ اللہ کی تو بڑی نعمتیں ہیں. اور یہ کون ذات ہے؟ اس ذات نے یہ سب کچھ کیا جس کا کوئی شریک نہیں ہے, جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اور جس کا کوئی مشیر نہیں ہے. اس اکیلے ذات نے کیا ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا ظالم لوگ جب ان کا موت کا وقت آتا ہے پھر اقرار کرتے ہیں فرما برداری کا, لیکن اس وقت ان کی فرما برداری قابل قبول نہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا جو نیکی کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور نیک فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اور انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں. یہ قسمیں کھایا کرتا ہے مشرک کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, یہ اس قسم کی قسمیں کھاتے ہیں. اس کی مذمت فرمائی, پھر اللہ کی بڑائی ہے. اللہ رب العزت نے معاشی طور پہ ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی, کسی کو امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو تھوڑا دیا. اس میں بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے. سبھی چودھری ہوتے تو کام کون کرتا, اور ضروریات کیسے پوری ہوتی, دنیا کا نظام کیسے چلتا, یہ اللہ کا حکیمانہ نظام ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر یہ مشرک لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے. فرمایا کیسے لوگ ہیں, کیسے کم عقل ہیں, اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں, اور جب انہیں پتا چلے کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے, اور یہ کہتے ہیں اب اس بیٹی کو زندہ در گور کر دیں یا ساری زندگی اس رسوائی کے ساتھ زندگی گزاریں. کہ کافر بیٹیوں کی خوشخبری سننے پر سخت پریشان ہو جاتے تھے, اور آج یہی کیفیت کچھ مسلمانوں کی بھی ہے. حالانکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں, بیٹے اللہ کی نعمت ہیں, دونوں مسلمانوں کے لیے تو بہت بڑا سرمایہ ہیں. اگر نیک اور صالح بنا دے اور ان پہ سرمایہ کاری کر لے تو کل قیامت میں بیٹیوں کے بدولت نبی کے رفاقت مل جائے گی, اور بیٹوں کے نیکیوں کی برکت سے دنیا سے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری رہے گا. تو بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں. یہ مشرک اور کافر ہے جسے بیٹیوں کے بارے میں خبر ملے تو اس کا چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے, اور سوچتا ہے کہ انہیں زندہ درگور کر دوں یا ساری زندگی رسوائی کے ساتھ انہیں برداشت کر لوں. اس کی مذمت فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایک پیغام دیا, ایک پیغام دیا. دیکھو جو بھی ایمان کی زندگی اختیار کرے گا اور ایمان والی زندگی لے کے آئے گا, اس دنیا میں اسے اچھی زندگی ہم عطا فرمائیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو بھی ایمان والا خالص نیکی کی زندگی اختیار کرے گا, مرد ہو یا عورت, غریب ہے یا امیر, دیہاتی ہے یا شہری, جو بھی کسی خاندان کالا گورا, مشرق مغرب شمال جنوب, جو بھی یہ قیمت لے کے آئے گا ایمان اور ایمان کی زندگی. ایمان کی زندگی کا خلاصہ دو ہیں, پوری ایمان کی زندگی دو خانوں میں آ جاتی ہے. اللہ کا حکم بھی ضائع نہ کرے, مخلوق کا حق بھی ضائع نہ کرے, یہ پوری ایمانی زندگی کا خلاصہ ہے. جو بھی ایسا کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے حیات طیبہ نصیب فرمائے, مزے کی زندگی نصیب فرمائیں گے. اور مزے کی زندگی تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک, اللہ اسے دل کا سکون نصیب فرما دے گا. دوسرا, اللہ اس کے اندر کی بھوک ختم فرما دیں گے, یعنی دل کو غنی کر دیں گے, دل کو غنی کر دیں گے. جتنا بھی ہے نا بہت مطمئن ہے, تھوڑا ہے نا لیکن اندر سے بادشاہ ہے, اندر کی بھوک ختم کر دیں گے, یعنی قناعت دے دیں گے. اور تیسری چیز, اللہ اسے محبتوں کی فضا نصیب فرما دیں گے, اللہ اسے عزت کی فضا نصیب فرما دیں گے. بتاؤ یہ حیات طیبہ کتنی مزے کی ہوگی, سکون مل جائے, اندر سے غنی ہو جائے, عزت اور محبت مل جائے. آدمی ساری دنیا کرتا ہی اسی کے لیے, لیکن ملتی تینوں چیزیں نہیں ہیں, نہ سکون ملتا ہے, نہ محبتیں ملتی ہیں, نہ اندر کا دل بھرتا ہے, نہ اندر کی بھوک ختم ہوتی ہے. لیکن خالص ایمانی زندگی پر اللہ کا وعدہ ہے, یہ قرآن ہے اور قرآن سچی کتاب ہے. ضروری نہیں اس کے پاس پیسہ بہت ہو, اللہ اس پہ قادر ہے بغیر پیسوں کی چیزیں دے دے, اور اللہ اس پہ بھی قادر ہے بغیر چیزوں سے وہ دے دے جو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. پیسے تو نہیں ہیں, یہ اچھا فرنیچر تو نہیں لا سکتا, اللہ بغیر پیسوں کے فرنیچر دے دے، لیکن اللہ اس پہ بھی قادر ہے بغیر فرنیچر کے نیچے میٹھی نیند دے دے، بغیر فرنیچر کے نیچے میٹھی نیند، اصل تو میٹھی نیند ہے نا، تو اللہ اس پہ قادر ہے بغیر پیسوں کو دے دے، پیسوں کے چیزیں دے دے، یا بغیر چیزوں کو وہ دے 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 جو اصل چیز حاصل ہے، وہ سکون ہے، وہ سکون ہے۔ تو اللہ رب العزت خالص ایمانی زندگی پہ یہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے، آپ اس قرآن میں کچھ تبدیلی لے آئیں، کچھ تبدیلی لے آئیں، کچھ اس کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے۔ فرمایا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میرا اختیار نہیں ہے، میں اس کے اندر نہیں تبدیل، میرا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، اور وہ بڑا جھوٹا ہے جو اٹا اللہ پر جھوٹی بہتان باندھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بستی کا ذکر فرمایا، وضرب اللہ مثلا قریا، ایک بستی تھی، بستی کانت آمینہ، بڑے امن سے رہتی تھی، مطمئنہ، اطمینان بھی بہت، امن کہتے ہیں کسی باہر کے دشمن کا ڈر نہیں اور کسی باہر کی چیز کا ڈر نہیں، اور مطمئنہ کہتے ہیں اندر کا خوف بھی نہیں، باہر کا خوف بھی نہیں، اندر کا خوف بھی نہیں، امن سے رہتی تھی، اطمینان سے رہتی تھی، یأتیہا رزقہا من کل مکان، معاشی طور پر بھی اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ ایک قوم تھی، یہ ایک بستی تھی، یہ ایک شہر تھا۔ آپ سمجھیں یہ ساری دنیا تھی، یا میرے گھر کی زندگی تھی، چھوٹے کو بھی کہہ سکتے ہیں، گھر کی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، پوری دنیا بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں فکفرت بانعام اللہ، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی نا، تو کیا کیا اللہ نے، فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، ساری دنیا میں معاشی پریشانیاں بھی آ گئیں اور سب کے دلوں کے اندر خوف بھی آ گیا۔ بتائیے آج دنیا میں جتنا خوف ہے، کبھی پہلے زندگی میں سنا تھا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، معاشی طور پہ تنگی بھی آ گئی اور دلوں میں خوف بٹھا دیا۔ باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھاتا، بہن بھائی سے نہیں ملتی، ایسا خوف، اللہ اکبر، مرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو خوف کی کئی شکلیں ہیں میرے عزیزوں، کئی شکلیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک بڑا عذاب ہے کہ آدمی کے اندر خوف آ جائے۔ تدبیر کر لینا سنت ہے، لیکن خوف زیادہ رہنا یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ تدبیر کر لینا سنت ہے، لیکن خوف زیادہ رہنا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور گناہوں کی سزا ملتی ہے، تو ناشکری کی سزا یہ ملتی ہے، ہمیشہ خوف زیادہ رہتا ہے، اور خوف بھی ایسا لباس الجوع والخوف، اللہ خوف کا لباس پہنا دیتا ہے، باہر حفاظت کے سارے نقشے ہیں لیکن اندر پھر بھی خوف ہے، اندر پھر بھی خوف، لباس الخوف۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ناشکری کی سزا ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس نعمت ایمان اور اسلام ہے، کوئی آدمی اس نعمت کی ناشکری کرے گا پھر یہ سزا نہ ملے، ہو نہیں سکتا، پھر یہ سزا نہ ملے، ہو نہیں سکتا، کسی کو یہ سزا نہ ملے، ہو نہیں سکتا کوئی اس نعمت کی ناشکری کرے۔ پھر ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز حرام ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ سب اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے، وہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر دعوت کے اور تبلیغ کے آداب بتائے، حکمت ہو، سلیقہ ہو، خیر خائی ہو، اور بلا وجہ بحث مباحثہ نہ ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس دائی پر اور اس دعوت دینے پر کوئی تکلیف دے، تم بھی تکلیف اس کا بدلہ دے سکتے ہو، لیکن صبر کرنا بہتر ہے، صبر کرنا بہتر ہے۔ اور بتایا جو پرہیزگار ہوتا ہے اور نیکی والا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی ذات کی مدد اور اپنی نصرت کی تو نصرت ہم سب کو اپنی زندگی میں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدی، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔